الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، یا لیتنی سے فوز عظیم تک کے موضوع کے تحت کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوئے، اور یہ بات سامنے آئی قرآن کی روشنی میں کہ وہی چیز جو کہ زیارت کے جملے کے اندر بیان ہوئی ہے اور جس آرزو کا ذکر ہوا ہے، ایک مومن آرزو کرتا ہے کہ اے کاش میں امام کے اصحاب کے ساتھ ہوتا، اور اسی طرح سے جس طرح سے امام کے باوفا اصحاب نے آپ کی نصرت کی، میں بھی امام کی نصرت کرتا، ان کا ساتھ دیتا، تو اس فوز عظیم پر فائز ہوتا. اور اسی مطلب کو قرآن کی آیات کے ذریعے سے بھی بیان کیا گیا کہ قرآن بھی خدا کی اطاعت اور خدا کی رسول کی اطاعت کے اندر فوز عظیم کو قرار دیتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ جو خدا کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقط فاز فوزا عظیما، کہ وہ شخص جو ہے فوز عظیم پر فائز ہو گیا. اور ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے رسول کی اور خدا کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ درحقیقت ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جن پر خدا نے اپنا انعام کیا، جو نبیوں میں سے صدیقین اور شہداء اور صالحین میں سے ہیں، اور کتنی رفاقت اور ہمراہی ہے. اور اسی مطلب کے اوپر یہی آیہ کریمہ کے جو جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جاتا ہے اور اس کو سرنامہ کلام بنایا گیا ہے، اس میں بھی یہی چیز ارشاد ہوتی ہے کہ خدا نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو خرید لیا، اور اس کے بدلے میں ان کو جنت کا وعدہ دیا گیا ہے. لیکن اس کام کے لیے، اس سودے کے اندر، اس بیع کے اندر جو کام ان کو انجام دینا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو خدا کے راستے میں قتال کرنا ہوگا، جنگ کرنی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں لوگ مارے بھی جائیں گے، ان مومنین کو شہید بھی کیا جائے گا، اور دشمنان خدا کو یہ ماریں گے بھی. اور یہ وہ وعدہ ہے کہ جو خدا نے کیا ہے تورات و انجیل و قرآن کے اندر، اور خدا اپنے وعدے کے اندر وفا کرنے کے اندر بہترین ہے، اور خدا سے بہتر کوئی اپنے وعدے کو وفا نہیں کرتا. اور پھر جو آخر میں جس مطلب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ یہی در حقیقت وہ فوز عظیم ہے، کہ جس کو مختلف آیات کے اندر بھی فوز عظیم کہا گیا. بس بعض آیات کے اندر خلاصتاً اور جسے کہیں کہ اجمال کے ساتھ اس مطلب کو بیان کیا گیا کہ فوز عظیم در حقیقت خدا اور رسول کی اطاعت کے اندر ہے، اور بعض آیات کے اندر اسی اطاعت خدا و رسول کے طریقے کو بیان کیا گیا، اور بیان کیا گیا کہ خدا و رسول کی اطاعت انسان جب کرتا ہے تو درحقیقت اس کو پھر ہر طرح سے اطاعت کرنی ہوگی، ہر مشکل کام کو بھی انجام دینا ہوگا خدا کے راستے کے اندر، چاہے وہ قتال ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جنگ ہی کیوں نہ ہو. اور پھر اسی کے بعد والی آیت جو ہے، جو سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیت کا جس کا تلاوت کی گئی، اسی کے بعد جو فوراً آیت ہے 112 نمبر کی آیت، اس کے اندر انہی مجاہدین کا اور انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو خدا کے راستے میں قتال کرتے ہیں اور اس طرح سے اس فوز عظیم پر فائز ہوتے ہیں. یہ کل بعض مطالب کو آپ کی خدمت میں اسی آیت کے ذیل میں بیان کیا. اس آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے التائبون العابدون، یہی وہ لوگ جو خدا سے اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کس قسم کے مومنین ہیں؟ التائبون العابدون، جو توبہ کرنے والے اور عبادت گزار ہیں. الحامدون السائحون، جو خدا کی حمد کرنے والے اور خدا کی زمین میں سیر کرنے والے ہیں. یہ الراکعون الساجدون، خدا کے سامنے خاضع اور خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اس سجدے کو انجام دینے والے ہیں. اور پھر ارشاد ہوتا ہے الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امر بالمعروف انجام دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اور یہ خدا کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین، اور پھر کہا کہ انہیں مومنین کو، جو ان صفات کے حامل ہوں، جن کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں، ان کو بشارت دے دی جائے کہ در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں گی، یہی ہیں وہ لوگ جو خدا سے وہ معاملہ کرتے ہیں، اور خدا انہی لوگوں کے ساتھ، انہی لوگوں کو فوز عظیم کی جو ہے وہ بشارت دیتا ہے. کل ان بعض خصوصیات کا جس میں ذکر کا جس جن کا اس آیت کے اندر ذکر ہوا، اس کا ذکر ہوا آپ کے سامنے، اور کچھ تفاصیل بیان کی گئیں کہ آپ تائبون اور عابدون اور باقی ان صفات کے حامل مومنین سے کیا مراد ہے. اس کے بعد جس صفت کی جانب اشارہ ہوتا ہے وہ ہے الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امر بالمعروف انجام دیتے ہیں اور منکرات سے اور برائیوں سے روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں. امر بالمعروف والنہی عن المنکر ایک ایسی اسلام کی جو اہم تعلیمات ہیں ان میں سے ایک، جو واضح ترین اور اہمیت ترین جو تعلیمات اسلامی میں سے ان میں سے ایک ہے. اور جس طرح سے ہم اپنے فروعات دین کو جب شمار کرتے ہیں اور گنتے ہیں، تو اس میں سے ایک جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واقعاً جو فروعات دین کے اندر شمار کیا گیا ہے، اگر اس کی اہمیت کے بارے میں انسان تھوڑا غور کرے، ایک بدیہی سی چیز ہے، ایک واضح سی چیز ہے کہ در حقیقت یہ امر بالمعروف ہے کہ جس کے ذریعے سے، اور اسی مطلب کو جو ہے وہ روایات میں بھی ہمارے سامنے بیان کیا گیا کہ در حقیقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک فعل ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جس کے ذریعے سے پھر باقی عبادات بھی باقی ہیں. در حقیقت جس کے ذریعے سے دین کی ضمانت دی جاتی ہے، دین کی بقا کی ضمانت دی جاتی ہے. انسان نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، خمس کو، ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم نے فروعات دین میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن ان تمام فروعات کی بقا جو ہے، پورے دین کی بقا کا تعلق اس فرض سے ہے کہ اگر امر بالمعروف کسی معاشرے کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے یا کم رنگ ہو جائے، اور اسی طرح سے برائیوں سے جس معاشرے میں نہ روکا جاتا ہو، تو پھر آہستہ آہستہ وہ باقی اچھائیاں جو ہیں، جو موجود بھی ہیں معاشرے کے اندر، وہ بھی آہستہ آہستہ اس معاشرے سے ختم ہو جاتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کی بقا ہو اس معاشرے کے اندر، تو اس کے لیے ضروری ہے. اسی لیے جو ہے بعض روایات کے اندر، اس سے سخت تعبیرات کے اندر ہم کو یہ بات نظر آتی ہے، بعض جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ایک وقت آئے گا، ایک پیشن گوئی کے طور پر ایک جو ہے حالات کو پہلے سے بیان کرنے کے عنوان سے بعض احادیث جو بیان ہوئی، اس کے اندر ایک حدیث کے اندر، ایک روایت کے اندر اس طرح سے بیان ہوتا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگیں گے. یعنی میں سوچوں گا کہ وہ یہ کام کر لے، امر بالمعروف کا انجام دے دے، نیکیوں کی طرف وہ شخص بلا لے، وہ کہے گا میں نہیں، وہ دوسرا شخص. ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جب اس مطلب کو جو ہے وہ ڈالنے لگے کہ اس ذمہ داری کو انجام دینے والے اور لوگ بھی ہیں، صرف میں ہی تو نہیں کہ جس کام کو انجام دے، دوسرے لوگ بھی ہیں، وہ کر لیں گے. تو جب ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس فریضے کو انجام دینے کے اندر اس کو ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگیں گے. اور شاید اس کی وجہ یہ بھی کیوں نماز کو جو ہے انسان جو ہے وہ اس مطلب کو نماز کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا، روزے کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب نماز کے لیے جو ہے لوگ یہ سوچیں گے. نہیں، امر بالمعروف کے اندر کے حوالے سے اور نہی عن المنکر کے حوالے سے اس مطلب کو بیان کیا گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس فریضے کو انجام دینے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر کہیں گے کہ وہ اس فریضے کو انجام دے لے، امر بالمعروف وہ کر لے، وہ دوسرا کر لے. شاید اس کی وجہ اسی کی سختی میں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر ایک طبیعی طور پر ایک سختی پائی جاتی جو باقی عبادات کے اندر نہیں پائی جاتی. جو سختی یہاں پر ہے کہ جو آپ کو بالآخر لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک ریزسٹنس کا سامنا ہوتا ہے، وہ باقی نماز پڑھنے کے اندر، روزہ رکھنے کے اندر، ان عبادات کے اندر وہ سختی موجود نہیں ہے. اس لیے اس حوالے سے کہا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر اس کو ٹال دیا کریں گے کہ اس امر کو، اس فریضے کو دوسرے انجام دے دیں. اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر فرمائے فَلْيَأْذَنُوا بِوِقَاءٍ مِّنَ اللَّهِ، جب ایسا وقت آ جائے تو دیکھنا پھر خدا کے عذاب کے منتظر رہنا. ابھی عذاب کا مطلب یہ نہیں کہ حتماً آسمان سے جو ہے کوئی آگ برسے گی اور نہیں، عذاب خود ہی عذاب ہے کہ جب انسان جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب کسی معاشرے سے ختم ہو جائے گا، تو خود بخود وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. کون سے عذاب میں؟ جب اس معاشرے سے نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، جب اس معاشرے کے اندر گناہ بڑھتے چلے جائیں گے، برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی، تو خود اسی یہ معاشرہ خود اپنے ہی کیے کہ جو ہے وہ اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. جب کسی معاشرے میں برائیاں بڑھ جائیں، فساد بڑھ جائے، خود عذاب ہے یہ خدا کی طرف سے، کہ جو انسانوں کے خود اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوگا. تو ایک واضح سا امر، ایک بدیہی سی چیز کہ ہر وہ شخص جو ذرا سا بھی دین کے معاملات میں غور کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس چیز کو، اس فریضے کو معاشرے میں اس کا قیام ہونا چاہیے، اس کو باقی رہنا چاہیے اگر یہ دین کی بقا ہم چاہتے ہیں معاشرے کے اندر. اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر اس طرح سے بیان ہوتا ہے کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لوگوں کو چاہیے کہ امر بالمعروف کو انجام دو، نہیں از منکر کو انجام دو، یا اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ بتا دیا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر خدا تم پر ان اشرار کو جو ہے مسلط کر دے گا، کہ پھر تم میں سے جو نیک لوگ ہیں، جو خوب اچھے لوگ ہیں، وہ جب دعائیں بھی مانگیں گے تو ان کی دعا پہ مستجاب نہیں ہوگی. تو یہ کچھ امور ہیں کہ جس کو اس مطلب کی اہمیت کی خاطر اس کو انسانوں کو ذرا سا اس طرف جو ہے وہ ترغیب دلانے کے لیے اور تشویق دلانے کے لیے بیان کیا گیا کہ اس چیز کو ترک، یہ چیز کبھی بھی ترک نہ ہو، فریضہ کبھی بھی ترک نہ ہو معاشرے کے اندر سے. دوسری طرف ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں، یہ کچھ روایت کا ذکر تھا. قرآن کے اندر دیکھیں کتنی اہم طریقے سے، کتنی ہی مقامات پر، یعنی چندین آیات ہیں کہ جو اس مطلب پہ جو ہے دلالت کرتی ہیں اور اس چیز کے واجب ہونے اور اس چیز کی اہمیت کی طرف ہمیں کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ان میں سے سورہ آل عمران کی تین آیات ہیں، 104, 103, 104, 105، کہ جن کے اندر سب سے پہلے اگر آیت نمبر 103 کی طرف ہم غور کریں، اس کو دیکھیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو وہ مشہور آیت کے جس میں کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو جو ہے مضبوطی سے تھام لو، کہ اور دین کے اس کے اندر جو ہے وہ اگر یہ نہیں ہوگا تم لوگ، اس کے نتیجے میں جو کیا ہوگا، انسان جو ہے متفرق ہو جائیں گے، معاشرے کے اندر اختلاف پیدا ہوگا. بس اتحاد کے کو معاشرے میں رکھنے کے لیے اور اتحاد کی اہمیت کی خاطر اس مطلب کو بیان کیا کہ تم سب جو امت اسلامیہ، سب کے سب مل کر اس اللہ کی رسی کو جو ہے مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں اختلاف نہ کرو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب لوگ مل کر، ولا تفرقوا. اس کے فوراً بعد جو مطلب اگلی آیت کے اندر جو ارشاد ہوتا ہے، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک امت ہونی، تم میں سے، اب اس کے دو معنی البتہ کیے گئے ہیں، کہ تم میں سے ایک جماعت ہو کہ جو خیر کی جانب جو ہے دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تمہارے لوگ، تم لوگوں میں سے ایک لوگ، کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے جو اس کام کو انجام دے، اس فریضے کو انجام دیں. بعض نے کہا کہ نہیں، یہ من جو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ تم میں سے ایک امت ہو، یہ من سے مراد یہ نہیں کہ تم میں سے بعض لوگ یہ کام انجام دیں، نہیں، بلکہ کہا گیا کہ یہ امت جو ہے یہ اس طرح کی ہو، ایک پوری کی پوری امت جو ہے اس طرح سے ہو. ولتکم منکم امتن، یہ امت کو اس طرح سے وجود میں آنا چاہیے، اس طرح سے ہونی چاہیے، اس طرح سے کہ جو پوری کی پوری امت جو ہے وہ دعوت دے خیر کی جانب، تم پورا معاشرہ جو ہے اس طرح سے ہو. البتہ ہر شخص اپنے مقام اور اپنے علم اور اپنے ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے، اب ظاہری بات ہے جس شخص کا علم زیادہ ہوگا اور جس کا مقام زیادہ ہوگا، ہر آدمی دوسرے شخص کا کام نہیں انجام دے سکتا. تو ایک آدمی ایک خاص منزلت پہ فائز ہے، ایک خاص علم ہے اس کے پاس، وہ اپنے مطابق جو ہے اس فریضے کو انجام دے گا، دوسرا شخص اپنے علم کے مطابق اور اپنی آگاہی کے مطابق انجام دے گا. لیکن یہ پوری امت اس طرح سے، پوری امت اس طرح سے وجود میں آئے کہ جو دعوت دے خیر کی جانب اور اس فریضے کو انجام دے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس طرح سے اگر یہ امت ہوگی تو پھر یہ فلاح پانے والی ہوگی. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہم کو آیت ملتی ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان لوگوں کی مانند نہ ہونا کہ جنہوں نے اختلاف کیا اور متفرق ہو گئے دوبارہ اتحاد کی جانب. ان دونوں کے بیچ میں جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ امر بالمعروف کو جو ہے وہ انجام دو. پہلے بھی اتحاد کی بات ہوئی، پھر فوراً امر بالمعروف کی بات ہوئی، دوبارہ یہ بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا کہ جو دین کے اندر تفرقہ ایجاد کرتے ہیں، اختلاف ایجاد کرتے ہیں. اب ہمارے ذرا سے اس مطلب کو انسان اگر تھوڑا سا غور کرے، دیکھیں کہ ہم لوگ عزاداری سعید الشہدا کے اندر امر بالمعروف فرض کریں کہ اس کا ایک بہت اچھا موقع ہے، البتہ بہت زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا، اس موقع سے استفادہ نہیں کیا جاتا، لیکن اگر ہم کرتے بھی ہیں، اگر دین کی جانب بلانے کی کچھ بات کرتے ہیں، تو کیا واقعی اس طرح سے وہ بات ہوتی ہے کہ اختلافات ایجاد نہ ہوں، یا خدا نہ کرے ایسا ہوتا ہے کہ ہماری باتوں سے مزید اختلاف ہو جاتے ہیں. یہ آیت جو کہ امر بالمعروف کی ہے دو ایسی آیات کے درمیان ہے کہ جہاں دونوں آیات کے اندر اس سے پہلی والی آیت کے اندر اس کے بعد والی آیت کے اندر اختلاف سے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے اور اس سے دوری اختیار کرنے کو کہا گیا ہے. اور ہمارا جو امر بالمعروف کا طریقہ ہے ایسا نہ ہو کہ اس طرح سے ہو جائے یہ پورا سلسلہ کہ جس کے نتیجے میں جو ہے خدا نہ کرے اختلافات حاصل ہوں اور یہ تفرقہ حاصل ہوتا چلا جائے, تو وہ جو اس کا پرپز ہے اس کا جو ہدف ہے وہ کہیں فوت نہ ہو جائے. ان چیزوں پر انسان کو بہت ہی واضح سی چیز ہے کہ جو چیز دشمنان دین چاہتے ہیں کہ وہی ہدف ہم ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال سے جو ہے وہ اس کو پورا کرتے چلے جائیں. تو اس مطلب کی جانب بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور تھوڑا سا بھی انسان اگر بلکہ بہت زیادہ نہیں اگر تھوڑا سا بھی غور کرے تو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ ان ایشوز کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا بیان کرنا کہ جو صرف اور صرف اختلافات کا باعث ہیں, توہین کرنا دوسروں کے مقدسات کی, اس طرح کی چیزیں ان سے انسان کو جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے. ایک اور جگہ اسی سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 110 کے اندر ارشاد ہوا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم لوگ بہترین امت ہو, خدا نے تم کو جو ہے بہترین امت جو بنا ہے کہ جو لوگوں کے لیے لوگوں کے درمیان اگر کوئی بہترین امت ہے تو امت مسلمہ کو قرار دی, لیکن ساتھ میں اس کی علت کو بھی بیان کیا. وہ علت یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, اس وجہ سے تم کو بہترین امت کہا جا رہا ہے. بس جب تک یہ صفت تمہارے درمیان ہوگی, جب تک یہ خصوصیت تمہارے اندر پائی جائے گی, یہ خیر امت بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہے گا. لیکن ایسا نہیں کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو پھر بھی جو ہے خیر امت امتوں میں سے بہترین امت قرار پاؤ. اگر چاہتے ہو بہترین امت کا یہ لقب تمہارے لیے باقی رہے تو تم کو بس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بجا لاتے رہنا ہوگا. بس یہ وہ آیات اور روایات کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کی جانب بہت زیادہ اشارہ کیا گیا, اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اس مطلب کی طرف جو ہماری توجہ دلاتی ہے, توجہ کو مبذول کرتی ہے کہ انسان جو ہے جس طرح سے قرآن اور دین اور پورا یہ نظام جو ہے اس انسان کے لیے جس طرح سے فردی ذمہ داریوں کو اور انفرادی ذمہ داریوں کو جو ہے قرار دیتا ہے, اسی طرح سے اجتماعی ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے. اسی آیت کے اندر جس کا بھی ذکر ہوا کہ خدا جب ان لوگوں سے معاملہ کرتا ہے اور ان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو خرید لیتا ہے اور ان سے جو معاملہ ہوتا ہے, اور پھر بعد میں جب بتایا جاتا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ قتال کرتے ہیں سب کچھ ہے اور یہ لوگ فوز عظیم پر فائز ہوں گے, اور پھر جب ان صفات کا ذکر شروع ہوتا ہے جس میں التائبون العابدون الحامدون السائحون اور راکعون الساجدون, پھر فوراً کہا الامرون بالمعروف, یعنی وہ لوگ جو کہ اس طرح سے مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں, قتال کرنا چاہتے ہیں, سب کچھ اپنی جگہ پر, لیکن پہلے ان کو اپنے آپ کو اپنی فردی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا, اپنے آپ کو پہلے بنانا ہوگا, اپنی خود سازی کرنی ہوگی. یہ مجاہدین کا مطلب یہ نہیں کہ جو مجاہدین بغیر کسی خود سازی کے بغیر کسی علم کے نکل پڑے اور پھر ہر کام جو کرنا چاہیں کرتے رہیں, نہیں, یہ مجاہدین پہلے اپنی طرف توجہ دیں گے, اپنی خود سازی پہ توجہ دیں گے, یہ تمام مراحل کو جب طے کریں گے پھر یہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر, وہ انفرادی ذمہ داری اپنی جگہ پر, انسان کو اپنے آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے اور بنانا ہے, اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ اجتماعی ذمہ داری, ہر قسم کی ذمہ داری سے, کسی بھی ذمہ داری سے انسان جو ہے وہ غافل نہیں ہو سکتا. جس جہاں پہ فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ آخرت کو اپنی بنائے, من اراد الاخرہ وسعى لها سعیہ وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا, جو آخرت کو چاہتا ہے اور آخرت کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے, وہ دروازہ اس کے لیے کھلا ہے, وہ صحیح کرے, کوشش کرے, لیکن کوشش ضروری ہے. اور پھر انسان جب کوشش کرتا ہے, صحیح کرتا ہے اس آخرت کو بنانے کے لیے, تو اس کی صحیح کو وہ مشکور ہے اور اس کو جو اس کا اجر ملے گا. لیکن اگر تم اجتماعی طور پر اپنے آپ کے اندر اس معاشرے کے اندر اس کو بہتری کی طرف لے جانا چاہو, فردی طور پر بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہو, اپنے آپ کو اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو, راستہ جو ہے وہ کھلا ہے, لیکن تمہیں اس کے لیے صحیح کرنی ہوگی, کوشش کرنی ہوگی, وہ بغیر صحیح اور کوشش کے نہیں ہوگا, وہ ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا. اجتماعی لحاظ سے اپنے آپ کے اپنی بہتری چاہتے ہو تب بھی تمہیں صحیح کرنی ہوگی کہ خدا جو ہے بغیر تمہاری کوشش کے, جب تک تم خود نہیں چاہو گے اپنی اصلاح کرنا, اپنی بہتری, جب تک خدا جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ آسمان سے اس طرح سے حالات پیدا نہیں کرے گا کہ تمہارا معاشرہ جو بہتر ہو جائے, نہیں, یہاں پہ بھی جو انسان کو اجتماعی طور پر بھی اگر بہتری چاہتا ہے تو دوبارہ سے جو ہے وہ کوشش کرنی ہوگی. بس انفرادی معاملات ہوں, اجتماعی معاملات ہوں, تمام معاملات کے اندر انسان کو جو ہے وہ ایک ذمہ دار مسلمان کے طور پر پیش کیا گیا, دونوں صورتوں میں انسان کو کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے. اسی طرح سے اسی مطلب کی اہمیت کے اوپر جہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کی جو ہم زیارات کرتے ہیں اس کے اندر جو بہت سارے جملات ہم دیکھتے ہیں ان میں سے جہاں پر امام علیہ السلام کی ہم فضیلتوں کے اندر یہ بات جملات کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خدا کے راستے نماز کو قائم کیا معاشرے کے اندر، آپ نے یہ کام کیا، زکوٰۃ ادا کی، یہ سب کیا، وہاں پہ ہم کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف کو قیام کیا، اقمت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت فی اللہ حق جہاد، ان تمام چیزوں کی بھی گواہی ہم دیتے ہیں. اب یہ گواہی دینا سے، گواہی سے کیا مراد ہے؟ شہید متاری فرماتے ہیں یہاں پہ گواہی جو ہے، ایک دفعہ میں گواہی دیتا ہوں، عام طور پہ جو لوگ کسی کورٹ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس مطلب پہ گواہ ہوں، تو وہاں پہ کیا ہے، قاضی کے علم میں نہیں اور آپ قاضی کے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میں اس بات پہ گواہ ہوں کہ فلاں عمل اس طرح سے ہوا تھا. لیکن جب ہم گواہی دیتے ہیں تو کس کے علم میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا کس کے حق میں؟ مثلا امام حسین علیہ السلام کے حق میں ہم گواہی دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ ہو جائے؟ نہیں، یہاں پہ گواہی سے مراد کیا ہے کہ میں خود بھی اعتراف کرتا ہوں. یعنی جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ امام نے یہ کام کیا، میں جب گواہی دیتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے جو ہے امر بالمعروف کیا اور خدا کی راستے میں جہاد کیا، یعنی میں یہ آگاہی رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ امام علیہ السلام کا قیام جو ہے کس راستے میں تھا، مجھے معلوم ہے کہ امام علیہ السلام کے اہداف کیا تھے، اس چیز پر میری گواہی دیتا ہوں. ان میں سے ایک اہم ترین ہدف کیا ہے کہ جس کو خود امام علیہ السلام نے جو ہے مدینہ سے نکلتے وقت جو بیان کیا کہ میں جو میرا جو قیام ہے وہ اصلاح امت کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اس راستے کے اندر اور خدا کے راستے کے اندر جو ہے وہ اس نہی از منکر کو انجام دوں. تو امام کے کلمات کے اندر بھی یہ چیز ملتی ہے اور انسان خود بھی ان کے افعال سے، ان کی سیرت سے جو مشاہدہ کرتا ہے تو اس گواہی دیتا ہے کہ ہاں امام علیہ السلام کا قیام اور امام علیہ السلام کی پوری نہضت اور امام علیہ السلام کے اہداف میں سے ایک اہم ترین ہدف کیا تھا کہ اس معاشرے کو جو ہے وہ معروف کی جانب لے کر آئے، منکرات جو اس معاشرے کے اندر جو رائج ہو گئے اس سے اس معاشرے کو جو ہے وہ دور کیا جائے. اب اس عمل کی، اس اہم ترین وظیفے کی جو ذمہ داری کی جو ہے بلاخر اہم ترین جب وظیفہ اتنا زیادہ اہم ہے تو اس کی شرائط بھی اپنی جگہ پر ہیں. اہم ترین شرط یہ کیا ہے؟ خود آگاہی رکھنا، خود معلوم ہونا کہ جو ہے وہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے. اگر میں اس فریضے کو انجام دینا چاہتا ہوں لیکن مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ معروف ہے کیا اور منکر کیا ہے، یا میں معروف کو بہت محدود چیزوں کے اندر سمجھوں اور منکرات کو بہت محدود چیزوں کے اندر سمجھوں، میرے نزدیک فقط جو ہے وہ فرض کریں کہ داڑھی رکھ لینا ہی معروف ہو میرے نزدیک جو ہے وہ، یہ تمام یہ بھی ٹھیک ہے معروفات میں سے ہے، لیکن میری نظر فقط انہی امور تک ہو، اس سے زیادہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے، جو ظلم معاشرے کے اندر ہو رہا ہو اس کو میں منکر ہی نہ سمجھوں، میرے لیے کوئی ایشو ہی نہ ہو، معروفات کا دائرہ میرا بہت تنگ ہو اور مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ یہ بھی معروف ہے، تو میں کبھی بھی اس امر بالمعروف کو جو اس کا حق ہے اس طرح سے ادا نہیں کر سکوں گا. اسی لیے کہا گیا کہ وہ لوگ جو، خود روایات کے اندر ملتا ہے، وہ لوگ جو جاہل ہیں وہ یہ کام انجام نہ کریں، نہ دیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے زیادہ کہ وہ فائدہ پہنچائے الٹا نقصان پہنچائیں گے. جب انسان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، تو بلکہ ممکن ہے چاہے بسا وہ الٹا فرض کرنے لگے، بعض معروفات کو منکر سمجھنے لگے، بعض منکرات کو جو ہے وہ معروف سمجھنے لگے. جس طرح ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ آج مثلا فرض کریں کہ ہم یہ اس بات کو مطرح کرنے کی، اس بات کو بیان کریں، اس بات کو پیش کریں کہ اسلام کے نظام ہے، یہ دین جو ہے یہ تمام انسانی زندگی کے تمام شؤونات کے لیے، تمام اس کے اسپیکٹس کے لیے جو ایک دین ہے، ہر چیز کے لیے ایک رائے حل دیتا ہے، آپ کے اقتصاد کے لیے، آپ کی سیاست کے لیے، ہر چیز کے لیے اس کے پاس ایک رائے حل ہے، اور ہر چیز کے لیے جو ایک نظام ہے، ایک کامل نظام ہے، تو ممکن ہے بعض لوگوں کو یہ بات پسند نہ ہے، وہ کہیں کہ نہیں، دین کا تعلق عبادات سے ہے، دین کا تعلق انسان کی سیلف بلڈنگ سے ہے، آخرت سے ہے، دین کا ان تمام امور سے کیا تعلق، اقتصادیات کو جو ہے آپ انسانوں پہ چھوڑ دیں، اپنے تجربے سے جو اس کو حاصل کریں گے اس کا جو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان تمام امور کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے خود انسانوں کے اوپر. بس ممکن ہے معروف کو معروف ہی نہ سمجھیں، ہم منکرات کو ممکن ہے منکرات ہی نہ سمجھیں، اور پھر اس طرح سے جب امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیں گے تو ممکن ہے نقصان پہنچائیں، ممکن ہے بعض ایسی چیزوں کو جو واضح ترین معروفات میں سے اس کو ہم رد کر دیں، کہیں کہ نہیں یہ تو منکر ہے، یا اسی طرح سے برعکس. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم جاہل ہو ان معروفات سے اور منکرات سے اور پھر اس کام کو انجام دینے لگو، پھر ممکن ہے کوئی کہے کہ خوب اس سے بہتر ہے اتنے اہم، اتنا جو سخت فریضہ ہے کہ جس کے اندر انسان کو جو ہے اتنی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ریزسٹنس بھی ہوتی ہے جب آپ امر معروف کرتے ہیں، کسی کو روکتے ہیں برائی سے، تو بالآخر ایک آسان چیز تو نہیں ہے، ایک دفعہ چھوٹی سی چیز، ایک دفعہ آپ کسی بچے کو ایک چیز کہتے ہیں کہ یہ کام کر لو، امر کر لو، لیکن ایک دفعہ فرض کریں آپ کو کسی بڑے مطلب کے اوپر، کسی ایک ایسی ظلم جو کہ معاشرے میں ہے اس کے خلاف آپ کو آواز بلند کرنی ہے، تو وہاں تو اتنا آسان نہیں کہ آپ آسانی سے کہہ دیں کسی ظالم کو کہ کام نہ کرو اور آپ کو کچھ ہو بھی نہ، وہاں پہ ایک انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اگر اس مطلب کو سن کے جاہل کیا کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے انسان بہتر ہے جاہل ہی رہے تاکہ فریضہ بھی اس کے پڑھنا ہے, کیونکہ امام خود کہہ رہے ہیں کہ جاہلوں کو بہتر ہے کوئی کام انجام نہ دیں کیونکہ وہ ممکن ہے فائدے سے زیادہ نقصان پہنچائیں. لیکن اس کا جواب کیا ہے کہ نہیں, ہر انسان کی ذمہ داری پہلے ہی خدا نے کہہ دیا ہے, پہلے ہی اسلام ہی کہہ چکا ہے کہ علم حاصل کرنا دین کا ہر ایک کا فریضہ ہے. اور جو لوگ جو ہیں قیامت کے اندر سوال کیا جائے گا جب کوئی ممکن ہے عذر پیش کرے, جس طرح سے ہم کو ملتا ہے روایات کے اندر کہ کوئی عذر پیش کرے گا قیامت کے دن کہ میں نے اس فریضے کو اس لیے انجام نہیں دیا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا, تو فوراً کہا جائے گا کہ تم نے علم کیوں نہیں حاصل کیا, تم نے سیکھا کیوں نہیں. یہ کوئی عذر نہیں ہوگا, بس انسان جو ہے وہ پہلے سیکھے اور پھر اس فریضے کو انجام دے, پہلے علم حاصل کرے اور پھر فریضے کو انجام دے. یعنی اس فریضے کو تو انجام دینا ہے, اس سے کوئی فرار نہیں ہے, لیکن اس کی شرط یہ کہ انسان پہلے علم حاصل کرے, اور اس شرط کو حاصل کرنا بھی ہماری ذمہ داری. درود بھیجے محمد آل محمد پر. اہم ترین ایک اور مطلب جو اسی ضمن میں بیان ہوا احادیث کے اندر روایات کے اندر, فرماتے ہیں من نصب نفسہ للناس اماما, جو شخص بھی اپنے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے قرار دے, فعلیہ ان یبدا بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ, اس کے لیے شائستہ ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر وہ تعلیم دے, اس سے پہلے کہ دوسروں کو تعلیم دے. وَمُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَمُعَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَمُعَدِّبِهِمْ, جو شخص خود اپنے نفس کا معلم ہو, جو شخص خود اپنے نفس کو تادیب کرنے والا, اس کو ادب سکھانے والا ہو, وہ زیادہ شائستہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اس معلم سے جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے, اس مؤدب سے, اس مربی سے جو لوگوں کی کو ادب سکھاتا ہے. ایک استاد کا بہت احترام ہے, جو لوگوں کو ادب سکھا اس کا بہت احترام ہے, لیکن امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو تعلیم دے, اپنے نفس کو تعلیم دے, اپنے نفس کو مؤدب بنائے, وہ زیادہ شائستہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. بس پہلے جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس وادی میں قدم رکھے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کرے, تو پہلے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس تعلیم کے, اس علم کے زیور سے جو ہے وہ آراستہ کرے. ایک اور جگہ امام علیہ السلام بہت ہی خوبصورت جو کلمات ہیں, فرماتے ہیں الحق کو اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناسف, اشارہ اسی جانب کہ انسان یہ جو کام کرتا ہے اپنے نفس کو بھول جاتا ہے, دوسروں کو جو ہے وہ تعلیم دینا شروع کر دیتا ہے, دوسروں کو جو ہے مؤدب بنانا شروع کرتا ہے, جس طرح سے اس حدیث میں بیان ہوا کہ جب تم یہ کام کرنا شروع کرو تو پہلے دیکھو پہلے خود اپنے نفس کو جو ہے وہ تعلیم دو, اپنے نفس کو پہلے سکھاؤ, اس کو پہلے خود مؤدب بناؤ, پھر دوسروں کی بات کرو. یہاں پہ دوسرے انداز میں فرماتے ہیں الحق کو اوسع الاشیاء فی التواصف, حق جو ہے, حقیقت جو ہے, یہ تمام معروفات جو ہیں, یہ عدل کی باتیں, یہ تمام چیزیں, جو ہر وہ چیز جو کہ حق ہے, یہ تواصف کے اندر, یعنی جب اس کی توصیف کرنا چاہیں, میں اس کو بیان کرنا چاہوں, میں کوئی اسپیچ کرنا چاہوں, میں اس وقت جو آپ کے سامنے بیان کروں اچھی اچھی باتیں, بڑی باتیں کرنا تو آسان ہے, حق جو ہے کتنا ہی آسان ہے اس کو بیان کرنا, کتنی وسعت ہے اس کے اندر, میں گھنٹوں جو ہے آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر سکتا ہوں, یہ کام کریں وہ نہ کریں, یہ اچھا ہے یہ اچھا ہی ہے, اس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے, اس طرح سے مجھے اسی روایت اسی آیت کے ذیل میں کہ تائبون اور عابدون اور حامدون اور سائحون اور راکعون اور ساجدون, یہ تمام مطالب کہ اس طرح سے انسان اپنے آپ کو بلڈ کرے, اور یہ تمام مطالب اپنی جگہ پہ. حق جو ہے اس کو تواصف کرنا, اس کو بیان کرنا تو بہت آسان ہے, اور اس کے اندر بہت وسعت پائی جاتی ہے, اور بہت لوگ ہم کو ملیں گے جو اس کام کو انجام دیتے ہیں, اور بہت آسانی سے اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے. وہ اد یقہ فی التناسف, لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے, یہ کتنا زیادہ زیر, اس کے اندر کتنی تنگی ہم دیکھتے ہیں, حق اتنا ہی پھر ہم کو تنگ نظر آتا ہے, یہ راستہ اتنا ہی تنگ نظر آتا ہے, اس راستے پہ چلنے والے افراد اتنے ہی کم نظر آتے ہیں, جتنا گشادہ اور جتنا وسیع ہے وہ روڈ کہ جو جس کے اندر فقط بیان کرنا ہو حق کا, اس روڈ پہ آپ دیکھیں, اس راستے پہ دیکھیں بہت وسیع ہے, ایک ہائی وے کی مانند ہے کہ جس پہ ایک اجتماع ہے, ایک ہر کوئی جو ہے اس پر چل رہا ہے اور حق کی تعریفیں کرتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن وہ راستہ جس پہ حق پہ چلنے کی بات آتی ہے تو کتنا زیادہ ضیق ہو جاتا, کتنا زیادہ تنگ ہو جاتا ہے کہ جس پہ آپ کو کوئی چلتا ہوا نظر نہیں آتا, کیونکہ وہاں پہ بات جو ہے جب عمل کی آتی ہے تب عمل کرنے والے افراد پھر حق پہ کم رہ جاتے ہیں. کہنا بہت زیادہ آسان, اب میں آپ کے سامنے تمام باتیں کر رہا ہوں, خود انسان جو ہے اس کے اندر واقعا شرم آتی ہے انسان کو ان باتوں کرتے ہوئے, کہ ایک جگہ اور ہے جو اس سے زیادہ شرم آور بات ہے میرے اپنے لیے, کہ فرماتے ہیں لعن اللہ العامرین بالمعروف التاریکین لہ والناہین عن المنکر العاملین بہ، خدا لعنت کرے ان افراد کے اوپر کہ جو امر بالمعروف تو کرتے ہیں لیکن اس معروف کو خود ترک کرتے ہیں، اور ان نہی از منکر کرنے والوں کو کہ نہی از منکر تو کرتے ہیں، دوسروں کو منع کرتے ہیں لیکن خود ہی اس منکر کو انجام دیتے ہیں۔ بس امر بالمعروف جہاں اتنا بڑا فریضہ ہے، جہاں پہ دین کی بقا کی ضمانت کو کہا گیا کہ امر بالمعروف جب تک ہوگا تو یہ دین باقی رہے گا، وہاں پر اس کی شرط کے اندر پہلی تک اولین جو شرط ہے کہ خود انسان پہلے آگاہی حاصل کرے اور دوسرے مرحلے کے اندر خود پھر عمل کرے، جب تک انسان عمل نہ کرے، جب تک اس فریضے کو انجام دینے کے نتیجے میں اس طرح کے مسائل پھر سامنے آتے ہیں، اس طرح سے اس کی سرزنش کی جاتی ہے۔ اور ہمارے جو جسے کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء اور آئمہ ہیں، ان کے جو طریقہ وہ رہا ہے کہ ہمیشہ پہلے خود عمل کیا اور پھر جو ہے امت کو جو ہے ترغیب، اسی لیے ان کی باتوں کے اندر اثر ہے، اسی لیے ان کی باتوں کے اندر جو تاثیر پائی جاتی ہے کہ خود پہلے عمل کرنا۔ باقی آپ لیڈرز جو ہیں دنیا کے اندر باتیں جو ہیں جو بڑی بڑی کرتے ہیں، نعرے بڑے بڑے لگاتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو دوسروں کو آگے کرتے ہیں کہ تم لوگ جاؤ یہ کام کرو، لیکن آئمہ کہتے ہیں میں یہ کام کروں میرے پیچھے پیچھے آؤ، خود آگے ہوتے ہیں، خود کو اپنی اولاد کو اپنے نزدیکوں کو اپنے مقربین کو جو ہے وہ آگے رکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو اپنی اس جانب جو ہے اس دعوت اس طرف جو ہے بلاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ اس امر بالمعروف اور نہی از منکر کے حوالے سے جو جسے کہتے ہیں کہ کم سے کم جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ انسان جب کسی منکر کو دیکھے تو اس سے جو ہے قلبی طور پر جو ہے وہ اس کو ایک نفرت کا اظہار ہو، کہ جب ایک منکر ہے برائی جب میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں تو اس سے احساس ہے نفرت کروں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم دیکھوں کہ یہ چیز بھی میرے اندر نہیں ہے تو انسان کو واقعاً ایک سوچنے کا مقام ہے کہ میں کیوں اس برائی سے نفرت نہیں کر رہا، کیا میں راضی ہوں اس فعل کے انجام پانے پہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے۔ یہ اگر مرحلہ نہیں ہوگا، بعد کے مراحل بعد میں آتے ہیں کہ زبانی مرحلہ اور پھر عملی مرحلہ بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلا اولی مرحلہ کیا ہے کہ انسان خود تو پہلے اس سے جو ہے نفرت کرے، اس عمل بد سے اس برائی سے خود پہلے نفرت کرے، جیسے ہی دیکھے کہ کچھ معاشرے کے اندر برائی ہو رہی ہے اس کے اطراف میں یا خود اپنے اندر، تو اس اپنے ہی عمل سے چاہے اپنے اندر ہو یا کسی اور کے اندر اگر عمل بد ہے، اگر برائی ہے تو اس کو نفرت ہونی چاہیے اس سے۔ جب یہ نفرت ہوگی تو یہ چیز باعث ہوگی کہ پھر میں اگلا اسٹیپ لوں اور اس کو روکنے کی کوشش کروں۔ اگر میں منکر کو منکر ہی نہ سمجھوں، اگر میں معروف کو معروف ہی نہ سمجھوں، تو کبھی اس جانب نہ رغبت دلاؤں گا نہ کبھی اس برے عمل سے روکنے کی کوشش کروں گا۔ معروف کو پہلے میں سمجھوں کہ معروف کیا ہے، اچھائی کیا ہے، جب اچھائی کو اچھائی سمجھوں گا تو اس کی جانب میں لوگوں کو بھی بلاؤں گا کہ تم بھی اس طرف آؤ، معاشرے کو بھی بلاؤں گا، لیکن میں اچھائی ہی کو نہ سمجھوں کہ اچھائی ہے۔ اگر میں کسی منکر کو منکر ہی نہ سمجھوں تو میں کیسے اس جانب جو ہے وہ دعوت دوں گا، کیسے اس جانب میں لوگوں کو اس اگر منکر کو منکر نہ سمجھوں تو کیسے لوگوں کو روکوں گا، میرے لیے وہ پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بس پہلی چیز یہ کہ انسان خود اس برائی کو سمجھے اور اس سے احساس سے نفرت کرے، جب نفرت کا احساس کرے گا تو پھر لوگوں کو خود بھی اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو بچائے گا۔ جب میں ظلم کو دیکھ ظلم کو جو ہے میں منکر سمجھوں تو پھر یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میں ایک ایسی چیز جس سے میں نفرت کر رہا ہوں خود میرے اندر میرے اپنے وجود کے اندر وہ ظلم پایا جائے اور میرے اعضاء و جوارے سے جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ سرزد ہو، چاہے اپنی ذات کے اندر ہو، گناہ بھی ایک ظلم ہے نا۔ جب میں ظلم کو برا سمجھوں گا تو پھر گناہ کا جو ظلم ہے اس کو بھی پھر میں انجام نہیں دوں، اس سے بھی نفرت کروں گا کہ یہ کسی کے حق میں جو ہے وہ ناانصافی ہے، کہ خدا کے حق میں ظلم ہے کہ جس نے اتنی نعمتیں انسان کو دی، اتنے تمام امکانات اس کے حوالے کیے ہیں، پھر میں اس خدا کا جو ہے گناہ کرنا۔ اسی طرح اپنے اطراف کے اندر جب میں اس ظلم کو جو ہے منکر سمجھوں گا، اس سے نفرت کروں گا، تو پھر اپنے اطراف کے اندر جب دیکھوں گا کہ میرا ایک سب آرڈینیٹ ہے، میرا کوئی ماتحت ہے، تو اس سے چاہے وہ چھوٹے سے معاملات ہی کیوں نہ ہوں کبھی بھی اس پہ ظلم نہیں کروں گا، اس کے حقوق کی ادائیگی کروں گا۔ اور پھر بڑے لیول پہ جو ہے معاشرے کے اندر بھی دیکھوں گا کہ جب ظلم ہو رہا ہے تو میں دیکھوں گا کہ میرا تو اس میں کوئی رول نہ ہو، کم از کم یہ نفرت اس کے اندر ہوگی۔ اگلے مرحلے کے اندر جو ہے وہ جب زبانی مرحلہ آئے گا تو پھر نہ فقط دل کے اندر نفرت کرے گا بلکہ اس کا اظہار بھی کرنا شروع کرے گا۔ یہ نفرت جتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی پھر اظہار کے مرحلے پر آئے گی۔ اسی طرح سے معروف سے محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی پھر اظہار کے مرحلے پر آئے گی، اور پھر انسان اظہار کرے گا، دوسروں کو بھی رغبت دلائے گا، تشویق دلائے گا۔ جہالت کو جب میں دیکھوں گا، اس کو منکر سمجھوں گا، تو اس کو ایک مرحلے میں فقط دلی طور پر اس سے جو ہے وہ دوری اختیار کروں گا، ایک طرف ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ لوگوں کو پھر اس سے روکنا شروع کروں گا، ان اس کے اس برائی کے اثرات کو اور اس کے نقصانات کو بتانا شروع کروں گا کہ اس جہالت سے انسان نکلنے کی کوشش کرے، باہر آنے کی کوشش کرے، عملی طور پر اس طرف جو ہے پھر اقدام کرنا شروع کروں گا. یہ درود بھیجے محمد وال محمد پر. اور پھر وہ جو مرحلہ ہے مرحلہ عمل، کہ اصلی ترین مرحلہ کیا ہے کہ انسان عملی طور پر اس وادی کے اندر جو ہے وارد ہوتا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جو ہے عملاً انجام دیتا ہے. اس عمل کے اندر ہم کو جو ملتا ہے روایت کے اندر کہ انسان جو امر بالمعروف کرنا چاہو یا کوئی بھی تبلیغ دین کرنا چاہو، کسی کام کی طرف ترغیب دلانا چاہو، لوگوں کو بلانا چاہو یا روکنا چاہو، تو وہی چیز جس کا پہلے بھی اشارہ کیا گیا، یہاں پہ بھی دوبارہ سے اسی طرف اشارہ ہوتا ہے دوسرے الفاظ کے اندر، کہ انسان کو جو ہے وہ جب عمل کے ذریعے سے جو ہے وہ تشویق دلائے گا یا عمل کے ذریعے سے کسی چیز سے روکے گا تو وہ در حقیقت مؤثر ثابت ہوگا. کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، یہاں پہ کیا بیان ہوتا ہے کہ انسان جب کسی برائی سے روکنا چاہتا ہے یا کسی نیک عمل کی جانب ترغیب دلانا چاہتا ہے، معروف کا امر کرنا چاہتا ہے، تو کس طرح سے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود عمل کے ذریعے سے خود وہ کام کو انجام دو، تمہاری سیرت ایسی بن جائے، تمہاری رفتار ایسی بن جائے کہ اس کے ذریعے سے تم اس معاشرے کو معاشرے کے اندر بھی تشویق دلاؤ، اپنے گھر میں اس طرح سے تشویق دلاؤ کہ خود اس کام کو کرتے چلے جاؤ، تاکہ لوگ تم کو دیکھ کے اس کی جانب جو ہے وہ رغبت پیدا کریں، اور اس کام کو چھوڑتے چلے جاؤ، اس سے نفرت کا اظہار کرو خود عمل کے ذریعے سے اپنے. یہ وہ بہترین طریقہ ہے تبلیغ کا. زبانی تبلیغ کا اتنا اثر نہیں ہوتا، جب انسان اپنے عمل سے کسی کام کو انجام دیتا ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے. ممکن ہے انسان اپنی زبان سے کچھ بھی نہ کہے لیکن اس کا عمل اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو راغب کرے کسی معروف کی جانب یا کسی منکر سے جو ہے وہ اس کی نفرت ایجاد کرنے میں اس کا عمل جو ہے وہ زیادہ مؤثر ثابت ہو. اور انبیاء اور اولیاء کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے کہ اپنے عمل سے، فرماتے ہیں کہ جب تک میں نے کسی کام سے خود نہیں رک گیا اس کی جانب میں امر نہیں کیا. آئمہ فرماتے ہیں کہ پہلے خود میں نے اس کام کو انجام دیا پھر لوگوں کا امر کیا. جب تک میں خود کسی کام سے رک نہیں گیا میں نے اس کا جو ہے وہ نہیں کی، اس سے جو ہے روکا نہیں. کیونکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب تک میں خود اس کام کو نہ کر لوں، اگر میں خود کرتا رہوں کسی منکر کو یا کسی معروف کو ترک کرتا رہوں، پھر جتنا بھی میں کہوں کہ آپ اس کام کو انجام دیں، کیسے کوئی شخص کیسے قبول کرے گا اس کو؟ وہ اس کو ایک مذاق کے طور پر لے گا کہ یہ شخص جو خود اس کی اہمیت کو نہیں جانتا. اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ عملاً وہ اس معروف کو منکر جانتا ہے جبھی تو انجام نہیں دے رہا، یا اس منکر کو معروف جانتا ہے جبھی تو انجام دے رہا ہے. تو پھر ہم کو جو کہا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو تاثیر ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہو پائے گی. اسی قیام امام حسین علیہ السلام کے اندر جو وہ معروف جملہ جو ہم کو نظر آتا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے جب حرکت کا آغاز کیا مکہ سے جب نکلے ہیں، اور لوگ واضح طور پر اپنے ہدف کو بیان کر دیا کہ میں اس راستے کے اندر جا رہا ہوں اور میرا ہدف یہ ہے، اور کوئی کسی کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہ رہ جائے، اور کوئی چیز لوگ جو ہیں وہ انجانے کے اندر اور جو ہے غلطی سے اور کچھ اور سمجھ کے نہ آ جائے امام علیہ السلام کے ساتھ، کسی کو دھوکہ نہ ہو جائے، تو امام علیہ السلام نے جہاں پہ اپنے ہدف کو واضح کیا تو کیا فرمائے، فمن کان باذ الانفین محجتہ، جو اس راستے کے اندر اپنا خون دل دینا چاہتا ہے، معتنا علی لقاء اللہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے کہ خدا کی لقاء کے لیے، خدا کی لقاء کو چاہتا ہے، خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ آ جائے. پھر کیا فرمائے، فانی راحل مصبحا، کہ میں اس راستے کے اندر جو ہے قیام کرنے والا ہوں، میں اس راستے کے اندر اس سفر کو انتخاب کرنے والا ہوں، یعنی میں پہلے نکل رہا ہوں، میں اس راستے کے نکل رہا ہوں، تم بھی آنا چاہتے ہو میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ تم لوگ اس راستے کے اندر قیام کرو، میں بھی دیکھوں گا حالات مساعد ہوں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. نہیں، میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے، میں نے تشخیص دے دی ہے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، مجھے اس راستے کے اندر نکلنا ہے، ایک قیام کو مجھے کرنا ہے، اور میں اس راستے کے اندر نکلوں گا، چاہے کوئی آئے چاہے کوئی نہ آئے. اگر تم چاہتے ہو میری طرح اس راستے کو انتخاب کرنا تو میں جس راستے پہ چل رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ تم بھی آ جاؤ. یہ وہ چیز ہے جو ہم کو اس سیرت کے اندر ملتی ہے، اس قیام کے اندر بھی یہ چیز ملتی ہے کہ پہلے خود اس کام کو انجام دیں، جو لیڈر ہے جو امام ہے وہ آگے آگے ہو اور امت کو اپنے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے لے کر آئے، اور بہترین قربانیاں خود دے، اپنے نفس کی قربانی، اپنے جان کی قربانی سے شروع کرے، اور اپنے گھر والوں کی جو اہم ترین قربانیاں ہیں، نہ یہ کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ پیچھے رکھ لے کہ تم بچ جاؤ، میری جان بچ جائے، میرے بچے بچ جائیں، میرا مال بچ جائے. نہیں، پہلے خود اپنا ہر چیز جو ہے وہ خود قربان کرنا، اپنے عزیز ترین چیزوں کو خود قربان کرنا. یہ ہم کو جو چیز نظر آتی ہے انبیاء کی تحریک کے اندر، انبیاء اور آئمہ اور اولیاء علیہ السلام کے روش، یہ روش ہے کہ پہلی قربانی ہی میری ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میں اس ہدف کو پہچان چکا ہوں کہ میں اس راستے کے اندر اس ہدف سے محبت کرتا ہوں تو میں خود پہلے قربانی دوں گا. اس پورے معرکے کے اندر، اس پورے قیام کے اندر، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی قربانی، کل بھی اس چیز کو عرض کیا، ہر قربانی پہ جس پہ آپ انسان کی نگاہ پڑتی ہے دیکھتا ہے کہ عجیب قربانی ہے، ہر قربانی کتنی عظیم ہے. آج 7 محرم کی رات ہے اور مرسوم ہے کہ آج ایک ایسے جوان کا، ایک ایسے نوجوان کا بلکہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جو امام علیہ السلام کے بھائی کی یادگار ہے. میزان محترم، عجیب ہے یہ قربانی، حضرت قاسم کا ذکر ہے. انسان کو تھوڑا سا انسان اس پہ غور کرے، اپنے دلوں کو وہاں تک لے جائے اس مرحلے میں. حضرت قاسم کی عمر 13 سال بتائی جاتی ہے. 13 سال کے نوجوان کا تصور کریں کتنی عمر ہے اس بچے کی. مقتل نے جو لکھا ہے اور جو ترسیم کی ہے، جو چہرہ جس طرح سے آپ کی تصویر بنائی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ چاند کا ٹکڑا تھا، اتنا خوبصورت یہ نوجوان. ابھی اتنا چھوٹا تھا کہ کچھ ذرا بھی اس کے اندازے کی نہیں تھی. اس قسم کا ایک چھوٹا سا ایک نوجوان ہے، لیکن معرفت دیکھیں اس کی کس قدر ہے، معرفت کس طرح. اور کیوں نہ وہ معرفت ہو کہ یہ امامت کا پروردہ بچہ ہے، اس گھرانے امامت میں اس کی پرورش ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام نے خود اس کی تربیت کی ہے. جب شب عاشور آتی ہے اور اصحاب سے امام علیہ السلام اپنی بیعت کو اٹھا لیتے ہیں، اور اصحاب اس طرح سے اپنی وفا کا اظہار کرتے ہیں اور وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، اور امام علیہ السلام پھر سب کو ان کے مقامات بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ مقام ہوگا جنت کے اندر، قاسم دیکھتے ہیں کہ میرا تو نام نہیں آیا، میرا تو ذکر نہیں ہوا. ایک مرتبہ یہ بچہ جو شاید ہر نام کے بعد سوچتا ہو کہ اب میرا نام آئے گا اور مجھے بتایا جائے گا اے قاسم تمہارا یہ مقام ہوگا، لیکن جب وہ فہرست تمام ہو گئی اور امام علیہ السلام خاموش ہو گئے، لیکن قاسم کا تو تذکرہ نہیں تھا، یہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں امام علیہ السلام بس میں، میرا نام کیوں نہیں، کیا میں شہید ہونے والے میں نہ ہوں گا؟ امام علیہ السلام ٹال دیتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے. چند بار اصرار کرتا ہے بچہ، بار بار پوچھنا چاہتا ہے بس میں کہاں ہوں. جب بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں امام علیہ السلام، اسے کہتے ہیں اے قاسم پہلے ہی بتاؤ کہ موت تمہاری، اس راستے کے اندر شہادت اور اپنی جان دینا تمہارے نزدیک کیسا ہے؟ قاسم کہتے ہیں اس راستے کے اندر، خدا کے راستے میں جان دینا میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے. اس معرفت کو آپ دیکھیں، یہ بچہ، اور کیوں نہ ہو یہ معرفت جو پروردہ خاندان امامت ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں قاسم بیٹا کل اس راستے کے اندر، اس خدا، اس جہاد کے اندر تمام مرد شہید ہو جائیں گے، حتیٰ کہ علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. جب قاسم سنتے ہیں کہ علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے، فوراً یہ غیرت مند جوان سوال کرتا ہے کہ کیا دشمن جو ہے خیام پہ حملہ کر دیں گے کہ جو علی اصغر شہید ہو جائیں گے؟ کتنی غیرت ہے حسن کو، قاسم ابن حسن کو کتنا خیال ہے کہ بس کسی طرح سے ہماری خواتین کی آبرو محفوظ رہے. عزان محترم، جب عاشور کا دن آتا ہے اور ایک ایک کر کے اصحاب شہید ہو جاتے ہیں، اور جب بنی ہاشم کی باری آتی ہے، عجیب ہے مقتل کے اندر کسی بھی شہید کے بارے میں اس طرح سے بیان نہیں ہوا کہ کسی بھی شہید کو امام علیہ السلام نے اتنی مشکل سے اجازت دی ہو جنگ پہ جانے کی. حضرت عباس کو اتنی مشکل سے اجازت نہیں ملی، حضرت علی اکبر کو امام علیہ السلام نے فوراً اجازت دے دی. لیکن یہ عجیب ہے حضرت قاسم، ان کے اندر نامعلوم کیا خصوصیت ہے، ایسی کیا چیز تھی حضرت قاسم کے اندر، وہ کیا محبت تھی امام حسین علیہ السلام کو اپنے اس بھتیجے سے کہ قاسم نے آ کے اجازت طلب کرنا شروع کی. امام منع کرتے ہیں، قاسم نے گریہ کرنا شروع کیا، اتنا گریہ کیا کہ امام کو گریہ کرنے میں مجبور کر دیا، امام بھی رونا شروع ہو گئے. یہ دونوں چچا اور بھتیجے گریہ کرتے ہیں یہاں تک کہ مقتل نے لکھا کہ ایک دوسرے کے آغوش میں آ جاتے ہیں. امام علیہ السلام اپنے بھتیجے کو اپنے آغوش میں لے کے گریہ کرتے ہیں، اور یہ کتنا گریہ حضرت قاسم علیہ السلام کرتے ہیں کہ اپنے چچا کو مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کو اجازت دیں. اس قسم کی اجازت اور کسی شہید کے بارے میں نہیں ملتی، لیکن یہ قاسم، یہ نوجوان اس طرح سے اپنے امام سے اجازت لے کے رہتا ہے. امام اپنے بھتیجے کو تیار کرتے ہیں، یہ چھوٹا سا نوجوان کہ کوئی ذرا اس کو اس کے اندازے کی نہیں ہے. امام علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس کو پیراہن پہناتے ہیں, اس اپنے ہاتھوں سے اس کی کمر پہ تلوار باندھتے ہیں, وہ تلوار بھی اتنی بڑی ہے کہ جو زمین سے لگ رہی ہے. اس کے اندازے کی کوئی کلاہ جنگی نہیں ہے, اس کو امامہ پہنایا جاتا ہے. اور یہ جب بچہ خیمے سے باہر آتا ہے تو مقتل بیان کرتے ہیں, جب یہ بچہ گھوڑے پہ سوار ہوا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہے, اتنا خوبصورت نوجوان. لیکن جب آتا ہے تو اس شجاعت کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور رجس پڑتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو جان لو کہ میں حسن کا بیٹا ہوں. اور پھر اتمام حجت کے لیے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ کوئی نہ آگاہ نادان رہ جائے کہ کس کے مقابلے میں جہاد کرنے آیا ہے. جان لو کہ یہ حسین ہیں, یہ تمہارے مقابلے میں جو ہے یہ حسین کی ذات ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو معلوم نہ تھا, یہ حسین ہے جس کے جو اس طرح سے تمہارے سامنے اسیر کی طرح ہے, یہ وہی حسین ہے, یہ وہی نبی کا نواسا ہے. رجس پڑھتے جاتے ہیں, جنگ کرتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ ایک دفعہ صدا آتی ہے اور قاسم اپنے چچا کو صدا دیتے ہیں, مدد کے لیے پکارتے ہیں. یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی وہ محبت ہے کہ تاریخ میں دوبارہ کسی اور شہید کے لیے اس طرح کے جملات نہیں ہیں, پہلے سے آمادہ ہیں. جیسے ہی قاسم کی آواز آتی ہے, اس طرح سے جس طرح سے ایک عقاب کسی اپنے شکار کی طرف جاتا ہے, اس طرح سے حملہ کرتے ہیں اس لشکر کی جانب. اور جس شخص نے, جس ملعون نے آپ کے سر مبارک پر وہ وار کیا تھا, اس کو فوراً جو ہے وہ اس کو قتل کرتے ہیں. وہ جو لشکر آدھا ہے جب یہ دیکھتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے, اس قاتل کو بچانے کے لیے آتا ہے. یہاں پہ ایک جنگ ہوتی ہے, امام علیہ السلام پورے اس لشکر سے جنگ کرتے ہیں. اور ایسی جنگ ہوتی ہے, ایسا دھول اس میں اڑتی ہے کہ جب وہ دھول بیٹھتی ہے تو بس مقتل نے لکھا کہ امام علیہ السلام اپنے قاسم کے سرحانے ہیں, قاسم کے سرحانے. اور قاسم سے کہتے ہیں, بیٹا مجھے افسوس ہے کہ جب تم نے پکارا تو میں تمہاری مدد نہ کر سکا. حضرت امام حسین علیہ السلام قاسم کو اٹھاتے ہیں, اس جنازے کو اٹھاتے ہیں. لیکن آج مشکل یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس قاسم کو اٹھاتے ہیں تو ان میں تن میں اتنی طاقت نہیں ہے. اور مقتل نے لکھا قاسم علیہ السلام کو اس طرح سے مقتل خیام کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ قاسم کے پیر زمین پر گسڑ رہے ہیں اور امام علیہ السلام میں ان کو اٹھانے کی طاقت نہیں. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا ہمیں صحیح معنی میں ناصران امام علیہ السلام میں سے قرار دے. اے خدا ہمیں اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرنے والوں میں سے قرار دے. اے خدا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سمجھنے اور اس کو بہترین طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا اس وقت مومنین و مومنات جس مشکلات میں گرفتار ہیں ان کو, ان کی گرفتاریوں کو آسان فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما. جو لوگ مریض ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اے خدا اس خون پاک کے انتقام کے لیے اپنے آخری حجت کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کو بہترین اصحاب انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.